اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے. امام حسین فارس سے انبیاء، عرض کیا تھا کہ یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 پر ابتداءً انشاءاللہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ بات کہ انسان کو، بشریت کو نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو آج نہ کسی دین کو مانتے ہیں اور نہ ہی دین کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ مخالفت کرتے ہیں، اور انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ بہت سارے دیندار، بالخصوص آنے والی نسل ہماری، ان میں سے کئی ایک افراد دین کی نسبت بے دینی کی طرف راغب ہیں. البتہ دوسری طرف بھی عجیب ہے یہ بات کہ جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، وہاں بے دین اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، مسلمانوں کے ممالک ہیں، ان کے نوجوانوں میں، آئندہ نسل میں، بے دینی، دین کے بارے میں شکوک و شبہات، ایتھیزم کی طرف رغبت، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. قابل غور ہے کہ ایسا کیوں، اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے. اور میں آپ کی خدمت میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور آج دین کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور جتنی بھی چیزیں موضوعات دین سے مربوط آپ کے ذہن میں آئیں ان سب کے لیے جتنی بڑی نعمت ممبر حسین کی شکل میں اللہ نے ہماری قوم کو دی ہے کسی اور قوم کو نہیں. قدر شناسی کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کی ضرورت ہے. میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جس کی روٹین میں جو عام طور پر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے مجلس کے بارے میں, تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کی جب توقعات پر وہ باتیں پوری نہیں اترتی تو انہیں عجیب سا لگتا ہے, حالانکہ باتیں وہ ٹھیک ہوتی. دیکھیں دو طرح سے آپ مجلس سن سکتے ہیں, دو بڑی قسموں میں تقسیم کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. ایک مجلس کا سننا کیا ہے؟ دین سیکھنے سے کوئی غرض نہیں ہے. دین کے بارے میں وہ دین جسے امام حسین نے بچایا ہے کربلا میں, اس دین کو سیکھنے سے رغبت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی بات بتانے بھی لگو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جتنا ہمیں پتہ ہے اس کا جواب بھی مشکل سے دیں گے, آپ اور بتا کے ہمارا حساب کتاب کیوں سخت کرتے. اس بندے کو اگر یہ کہا جائے کہ تو اگر لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے, تو ایک بندہ آیا ہوا ہے وہ ایک کورس کروا رہا ہے, تو اگر وہ تو کورس اٹینڈ کر لے, پیسے وہ زیادہ لیتا ہے, کورس اٹینڈ کر لے تو تیرا جو ایک لاکھ مہینے کی انکم ہے وہ 2 لاکھ ہو جائے. یہ کبھی نہیں کہے گا مجھے جتنا پتہ ہے اتنا کافی ہے, کبھی نہیں کہے گا مجھے جتنا پتہ ہے اتنا کافی ہے, مجھے قیامت زیادہ کماؤں گا تو قیامت کے دن زیادہ حساب کتاب دینا پڑے, کبھی نہیں کہے گا. بلکہ کہے گا بھائی بتا, آپ کہیں کہ کل بتاؤں, کہتا نہیں آج بتا, کل زندگی بہت کا کیا پتہ, آج بتا جلدی. قرآن کا کہتے ہیں کہ تم کلا بل تحبون العاجلہ, تم جلدی ملنے والی دنیا کو بہت پسند کرتے, محبت کو تحبون حب رکھتے, وتذرون الاخرہ آخرت کو چھوڑ دیتے, یعنی دنیا جہاں نظر آئے لپک کے جاتے ہو, آخرت جہاں نظر آئے ٹال مٹول سے کام لیتے, کر لیں گے ابھی تو جوان ہیں اتنے سال بعد توبہ کر لیں گے, 40 سال لائف انجوائے کریں پھر یہ کر لیں گے پھر وہ کر لیں گے. جبکہ جس کربلا کا ذکر آپ سننے آتے ہیں وہ ساری کی ساری آخرت ہے, وہ ساری کی ساری دنیا کو ٹھوکر لگانا سکھاتی ہے. اور ان لوگوں کو امام حسین کا صحیح تعارف نہیں کروایا گیا جو یہاں پر آتے ہیں صرف دنیا کی مرادیں پوری کروانے کے لیے, میں اتنی مجلس کروں گا یا کرواؤں گا یا اٹینڈ کروں گا مولا میری یہ مراد پوری ہو جائے, اس لیے نہیں ہے کربلا, یہ بہت گھٹیا چیز ہے. جو شخص ائمہ اہل بیت کو رسول اللہ کو بالخصوص مثلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو امام سے اس دین کو سیکھنے کی بجائے جس دین کے لیے امام نے سب کچھ قربان کر دیا, ساری دنیا قربان کر دی, ساری محبتیں قربان کر دی اپنی, جس شخص کو امام کا وہ دین سیکھنے سے رغبت نہیں ہے اور وہ صرف اپنی دنیاوی مرادیں لے کر آتا ہے, بہت گھٹیا سوچ کا مالک ہے, بہت پست سوچ کا مالک ہے, اور بہت برا تعارف کروایا گیا ہے اس کو امام حسین. امام حسین اگر آپ تصور کر سکیں ایمان کی قوت سے تو یہ پہلی محرم نہیں ہے کہ 1350 تقریباً سال پہلے ایک ہستی آئی اور اس نے لوگوں سے کہا, پہلے مدینے میں کہا میرے ساتھ چلو, پھر مکے میں اعلان کرتے رہے میرے ساتھ چلو. اگر اس ہستی پر آپ کا ایمان محکم ہے اور اس کی معرفت صحیح ہے تو آج 2021 میں بھی اور 1443 کی پہلی محرم کو بھی اپنے ایمان کے عطا کردہ کانوں سے آج بھی حسین کی صدا آپ سن سکتے ہیں.
آج بھی لمس کر سکتے ہیں امام حسین کے درد کو، لیکن اس درد کے احساس کے لیے ایک حس چاہیے، بے حس اس کو احساس نہیں کر سکتے، اور اس حس کا نام ہے ایمان، زبانی ایمان نہیں، حقیقی ایمان۔ تو ایک دفعہ کوئی شخص آتا ہے مجلس میں، توجہ فرمائیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ، یہ دو باتیں جو بیان کرنے لگا ہوں، آپ کون سے گروپ میں شامل، یا ان میں سے مکس اپ کتنا ہے، کتنے پرسنٹ اس گروپ میں ہیں اور کتنے پرسنٹ دوسرے گروپ میں ہیں۔ لیکن دو سائڈز آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اس دنیا میں کچھ اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتا، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، بیزار ہے، اتنا بیزار ہے کہ اگر کوئی یہاں سے بیٹھ کے بیان کرے تو وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، چاہے امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہی کیوں نہ بیان کر رہا۔ اسے کیا چاہیے؟ اسے دنیا میں اپنی دنیاوی منتیں مرادیں، جن کا دوسرا نام، سمپل نام، خواہشات، وہ چاہیے، اور دنیا چونکہ اپنی مرضی کی گزار رہا ہے، نہ کہ حسین کی مرضی کی، تو اسے حسین سے دنیا میں ہدایت نہیں لینی، اسے دنیا میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری حرکتوں سے، میری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، میری آنکھیں جو حرکتیں کرتی ہیں، میرے کان جو کچھ سنتے ہیں، میں جو کچھ کام کر رہا ہوں، اس سے میرے حسین کو تکلیف ہوگی، اسے یہ احساس نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے ذریعے، کچھ رسومات ادا کرنے کے ذریعے، وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حسین، حسین کے جد، حسین کے بابا، حسین کی ماں میری شفاعت کرے، میری بخشش ہو۔ ایک یہ گروپ ہے۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ دوسرا گروپ ان افراد کا ہے کہ جو امام حسین کے درد کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کیا درد تھا۔ مصائب تو جو بڑے مصائب ہیں کربلا میں پیش آئے، لیکن وہ کیا چیز تھی جو حسین کو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا لائے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کیا چیز تھی؟ سوچتا ہے، وہ صرف سن کے گزر نہیں جاتا، امام حسین نے دین بچایا اور ایک سبحان اللہ کہی اور ختم۔ امام کے درد کا احساس کرتا ہے، لینا نہیں چاہتا، امام کی خود خدمت میں اپنے وجود کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اے حسین، اگر آپ کے نانا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اب نبی ہیں، اگر آپ کے بابا علی قیامت تک کے آنے والوں کے لیے امام ہیں، اور آپ وارث انبیاء قیامت تک آنے والوں کے لیے رہنما ہیں، تو آج کے زمانے میں آپ کی کربلا مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، مجھ سے کیا چیز مانگ رہی ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، آج مجھ سے کیا طلب کر رہا؟ ایک یہ گروہ۔ اب جو صرف اس کا قائل ہے، پہلے گروپ میں شامل ہے، اس کو ایک خاص قسم کی باتوں کی فضا چاہیے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، توجہ کریں، کیسی فضا چاہیے؟ اسے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسے وہ فضیلتیں چاہیے کہ جن کو سننے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ سپر نیچرل چیزیں، وہ معجزات ہیں۔ اب آئمہ کا کوئی معجزہ سننے کے بعد کسی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا کروں، فالو کروں؟ نہیں ہوتی۔ لیکن آئمہ کی دوسری فضیلتیں بھی, اور وہ فضیلتیں کون سی فضیلتیں ہیں کہ روئے زمین پر اس طرح اللہ کی اطاعت کسی نے نہ کی جس طرح انہوں نے کی, اور اسوہ قرار پائے تمام بشریت کے لیے وہ نہیں سننا چاہتا. کیوں؟ جیسے ہی سنے گا خود بخود وہ بات اس سے تقاضا کرے گی کہ تو نے سن لیا کہ بہترین کیسے تھے, اب تجھ میں جتنی طاقت ہے انہیں فالو کرنے کی کوشش کر. اس طرف طبیعت ادھر نہیں آتی, رغبت نہیں کرتا, چونکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ دین کو انوالو نہیں سمجھتا. کیا چاہتا ہے؟ دین سے لینا چاہتا ہے, دنیا میں منتیں مرادیں, لہٰذا ان کی مارکیٹ بڑی گرم ہوتی ہے جو بڑے بڑے مجرب وظیفے بتاتے ہیں. کوئی یہ وظیفہ نہیں پوچھتا, مولانا صاحب مجھے غیبت کی عادت ہے کوئی وظیفہ بتائیے غیبت چھوٹ جائے, مجھے رشوت کی عادت پڑ گئی ہے مولانا کوئی وظیفہ بتائیے کہ مجھ سے رشوت چھوٹ جائے, کوئی نہیں پوچھتا. کہتا ہے میرا یہ ادھر شادی نہیں ہو رہی وظیفہ بتائیے ہو جائے, اولاد نہیں ہو رہی وظیفہ بتائیے ہو جائے, دنیا مانگتی. جس کے ذہن پر دنیا چھائی ہوئی ہے اور حتیٰ دین کو بھی وہ ایک ٹول سمجھتا ہے, دین کے وظائف کو, دین کی عبادات کو, دین کے اعمال کو وہ ٹول سمجھتا ہے دنیا حاصل کرنے کا, اس کو دین کسی نے غلط سمجھا دیا, اس کو غلط ٹریک پہ ڈال دیا, اس کی ٹرین کا کانٹا بدل دیا, اسے پتہ ہی نہیں چلا. دین اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم دین کے قانون کا لحاظ کیے بغیر زندگیاں گزارتے رہو, صرف کچھ چیزیں دین کی کرتے رہو, دنیا میں مرادیں لیتے رہو, آخرت میں بخشش لے لو. اس لیے دین نہیں آیا. دین کو اگر میں خلاصہ آپ کو بیان کروں جو قرآن مجید اور آل محمد کی تعلیمات کا خلاصہ ہے, ایک جملے میں بیان کروں تو دین کیا چیز ہے؟ دین اس قانون کو کہتے ہیں جو آپ سے آ کر کہتا ہے کہ اگر تو دنیا میں میرے مطابق زندہ رہے گا تو آخرت میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری نجات کا سبب بنوں گا. وہ دین دین ہے ہی نہیں جو کہتا ہے یہاں پہ مرضی کرتے رہو آخرت میں ادھر سے شفاعت ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. اور جس کو اس بات پر باور نہ ہو وہ ایک دفعہ سادہ ترجمہ اللہ کی کتاب کا پڑھ لے, اسے پتہ چل جائے گا. وہ کتاب کہ جس کو اہل بیت اطہار نے ہر چیز کا معیار قرار دیا اور کہا ہے کہ کبھی بھی اس کتاب کے خلاف کوئی بات قبول نہ کرنا چاہے وہ بات ہمارا نام لے کر تم سے کی گئی ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. بس یہ دس دن میں نہیں کہتا ہوں, اب یہ الحمدللہ دس دن نہیں ہے, دو ماہ سے زائد عرصہ ہے ہمارے پاس. آپ کوئی مکتب فکر لے لیں, جس جوش و خروش سے الحمدللہ شیعہ قوم ان ایام کو مناتی ہے, محرم, صفر اور ربیع الاول کے ابتدائی ایام تک, یہ کتنا ٹائم سپین ہے, اس میں کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے اگر سیکھنے کی نیت, اگر پڑھنے والے سے تقاضا کیا جائے کہ بھائی ہمیں قرآن مجید کے بارے میں معلومات کم ہے, ہماری معلومات میں اضافہ کرو, قرآن کی وہ آیات کہ جو ہم نے کبھی پڑھی سنی ہی نہیں ہے ہمیں وہ بھی بتاؤ, یہ تقاضا کیا جائے. لیکن یہ تقاضا وہ کرے گا جس کو وہ دین سیکھنے کی خواہش ہے جس دین کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی. تو جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے, جتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے, کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اپنے سوالات مثال کے طور پر سب کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ جہاں بھی مجلس اٹینڈ کرنے والے ہیں, جو بھی عالم دین آ رہے ہیں, اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ ان کے آنے سے پہلے بانیوں کے ذریعے سے, اس جگہ کی انتظامیہ کے ذریعے سے اپنے سوالات ان تک پہنچائیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, جو آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کے بچوں کے کیا مسائل ہیں، جو وہ تعلیمی اداروں سے سوالات ذہنوں میں لے کر آ جاتے ہیں، گھروں کے اندر کیا مسائل ہیں، خدا نخواستہ اگر ہمارے معاشرے میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، گھر نہیں چل پا رہے، کیا تبدیلی آئی ہے، اس کا کیا حل ہے، قرآن مجید اہل بیت اطہار کی روشنی، فرامین کی روشنی میں انہوں نے کیا حل پیش کیا ہے. پہلے سے جو چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں، وہ جس بندے نے آ کے 10 دن خطاب کرنا ہے، 10 دن 10 گھنٹے جس نے بات کرنی ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے، اس کے پاس یہ سوالات پہنچے، آپ کی سنجیدگی آپ سے یہ کروائے گی. لیکن اگر صرف بخشش چاہیے تو کوئی وہ نہیں مسئلہ. دین سیکھیں، دین نہ سیکھیں، آئندہ نسل بری حالت میں چلی جائے دین کے اعتبار سے، کوئی پرواہ نہیں ہے، میری تو بخشش ہو گئی، اور جب میری بخشش چند رسومات سے ہو جاتی ہے تو میرے بچے کی بھی ہو جائے گی، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ بچہ اندر سے کیا بن چکا ہے. جو اس قسم کی مینٹیلٹی رکھتا ہے، مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے. چاہے تسبیح جپتا رہے نام حسین، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کل ہم نے عرض کیا یا علی، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین کو اگر ہم وارث انبیاء کہتے ہیں تو یہ کس چیز کی وراثت مراد ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دماغ میں نبوت کا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا. نبی کیوں آتا ہے؟ ایک تحریف کی مثال دے دوں آپ، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر جو مصائب آئے ان کی وجہ سے ہم جو ان کے ماننے والے ہیں اللہ نے ان کو بخش دی، یہ جھوٹ ہے. یہ مسیحیت بھی وہ خالص مسیحیت نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، بعد میں جو تحریف ہوئی مسیحیت میں. شیطان ہر دین کے ساتھ یہی کرتا ہے ٹریک سے اتارنے کے لیے قوموں کو، چونکہ اس کو غرض نہیں ہے کوئی اس کے نام پر جان بوجھ کر دین کو خدا کو چھوڑے، یا کوئی اپنے نبی کا نام لے کر نبی کے نام سے منسوب کسی غلط کام پہ لگ کے. وہ چاہتے ہیں سیدھے راستے کو چھوڑیں، صراط مستقیم کو چھوڑیں، چاہے جس کے نام پہ ہو جائے، چونکہ اس نے قسم اس بات کی کھائی ہے کہ میں صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا. گمراہی کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. وہ جو تحریف شدہ مسیحیت ہے وہاں سے یہ عقیدہ امپورٹ ہوا، اور وہ کیا عقیدہ تھا ان کا کہ جو مصائب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیے، انہیں مارا گیا، ان کا بدن زخمی کیا گیا، اور ان کے اعتقاد کے مطابق انہیں قتل کر دیا گیا صلیب پر چڑھا کر، انہوں نے جو ظلم سہے تھے ان کے ماننے والوں کو قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرو، سب کو بخشا کے لے جاؤ. اس عقیدے کو امپورٹ کیا گیا یہاں پہ. یہ عقیدہ مسیحیوں میں بھی موجود تھا، اور یہی عقیدہ رسول اللہ کے زمانے میں یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں بھی موجود تھا. لہذا اس عقیدے سے اپنے ذہن کو صاف کریں. کب امام حسین کی شخصیت مجھے بینیفٹ کرے گی؟ حقیقی حسین، اور حقیقی حسین، حقیقی دین، وہ مجھے یہاں فائدہ دے گا تو وہاں فائدہ دے گا. اگر میں یہاں حسین سے کچھ نہیں سیکھنا چاہتا سوائے اپنی خواہشوں اور مرادوں کے، تو یہ حسین میرا من گھڑت حسین ہے، حقیقی حسین نہیں. یا کسی اور نے کوئی تعارف کروا دیا حسین کے نام پر، کوئی اور شخصیت میرے ذہن میں ڈال دی، یہ وہ حسین نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بات پر خوب توجہ کیجیے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ پہلے سپارے میں قرآن مجید کا پہلا سپارہ سورۃ البقرہ اس کے آخر میں جائیں، دو مرتبہ ایک آیت تکرار ہوئی ہے، وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُ، جو انہوں نے عمل کیے وہ ان کے لیے اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے تھے جو انہوں نے کیا تھا اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا کہ اس کا بینیفٹ تمہیں دیا جائے، یہ قرآن ہے۔ کیوں اللہ نے یہ فرمایا؟ اس لیے کہ یہود بنی اسرائیل بڑا فخر کرتے تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اتنی فضیلت والے ابراہیم، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، اتنی فضیلت والے یعقوب، موسیٰ ہمارے نبی ہیں، تورات ہماری کتاب ہے، ہم جیسا روح زمین پر کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ قوم کوئی نہیں، بلکہ ہم ہی پسندیدہ ہیں اور اللہ کو پسند ہی کوئی نہیں، جو قرآن نے ان کے عقائد بیان کیے۔ جنت میں سوائے یہود کے کوئی نہیں جا سکتا، یہ باتیں کر کے اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتا؟ توجہ فرما رہے ہیں، تو اس بات پر فخر کر رہے تھے، اور رسول اللہ آخری رسول اللہ کا جس کا انتظار کر رہے تھے، دھڑا دھڑ اس کی مخالفت میں مصروف تھے مدینہ کے یہود۔ تو اللہ نے ان سے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو ابراہیم ہمارے بزرگ، یعقوب ہمارے بزرگ، اسحاق ہمارے بزرگ، حضرت موسیٰ ہمارے نبی، ہم اللہ کی فیورٹ قوم ہیں، کچھ تمہیں کام نہیں آئے گا، اگر تم نے ابراہیم سے اثر نہیں لیا تو ابراہیم کے نام کی مالا جپنا تمہیں کسی کام نہیں آئے گا، اگر تم نے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ کی حقیقی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو ان شخصیات کو اپنا کہنا، اپنے بزرگ سمجھنا اور اپنے بڑے، اپنے آقا، اپنے امام سمجھنا، یہ تمہیں کسی کام نہیں آئے گا۔ دو دفعہ ریپیٹ کی اللہ نے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تل کا اسے آپ اپلائی کیجئے یہاں پر، ایک وہ شخص ہے کہ جو حسین کا بچایا ہوا دین نہیں سیکھنا چاہتا، اسے دلچسپی نہیں ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اور اپنی مرضی کے نتیجے میں امام حسین سے تقاضا رکھتا ہے کہ آپ نے میری شفاعت کرنی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو نام حسین سن کر بجائے گناہ ترک کرنے کے، نام حسین سن کر سمجھتے ہیں کہ یہ نام ہمارے ان گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا، بغیر گناہ چھوڑے ہوئے بڑے دھوکے میں۔ جو اصل نام حسین ہے اگر دل میں اترا ہے تو اس کی تاثیر ہے کہ وہ آپ کی دنیا میں بھی اصلاح کرے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور اگر نام حسین آپ کے عادات و اطوار پر، غلط عادات و اطوار پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا، اگر نام حسین، ذکر کربلا، مجلس عزاداری، اس دنیا کا جو آپ کے ذہن میں تصور ہے، اس تصور کو تبدیل کر کے وہ تصور جو حسین دنیا کا دے رہے تھے، اور یہ وہی تصور ہے جو قرآن نے اس دنیا کا پیش کیا ہے، اگر وہ تصور آپ کے ذہن میں نام حسین نہیں بنا رہا تو یہ کوئی اور حسین آپ کو بتا دیا گیا ہے، حقیقی حسین آپ کو نہیں بتایا گیا۔ لہذا اس مجلس میں کبھی بھی لطف لینے کی نیت سے نہ آئے، مجلس سے جا کر یہ نہ کہے مزہ آیا اور مزہ نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ، لوگ پوچھتے ہیں کیسی مجلس، جواب کہتے ہیں یار بڑا زبردست، بڑا مزہ آیا، یہ نہیں ہونا چاہیے جواب۔ جواب کیوں ہونا چاہیے؟ مزہ آیا یا مزہ آیا نہیں ہونا چاہیے، اس کی جگہ جواب یہ ہونا چاہیے آج بہت کچھ سیکھا اور آج کچھ نہیں سیکھا، یہ دو ڈفرنٹ جواب ہیں۔ مزہ آیا مزہ نہیں آیا، یہ زیادہ تر یہ جواب ہوتا ہے. جواب کیا ہونا چاہیے؟ آج مجلس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور یار آج مجلس میں کوئی سیکھنے والی بات نہیں تھی. سیکھنے والی باتیں بہت ہیں جو نہیں معلوم ہیں. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے؟ داستان لمبی ہے، میں کچھ چیزوں کو بالکل شارٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پھر ذہنوں میں تازہ رکھیں. امامت نبوت کی وراثت ہے، نبوت کی حفاظت ہے. نبوت جو محنت کر کے گئی ہے، امامت نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اب کوئی نبی نہیں آنا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. خاتم النبیین کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا. اب اعلان ہو چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارا دین کامل کر دیا. اب بڑا چیلنج کیا ہے؟ اس دین کی حفاظت. اور امامت کیا ہے؟ اس دین کے محافظ. تو اصل چیز کیا ہے جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے اللہ کی طرف سے؟ لانے والے کو نبی کہتے ہیں. نبی کیوں ضروری ہے؟ نبوت کیوں ضروری ہے؟ توجہ فرمائیے. اگر ہم، میں اور آپ بطور انسان، اپنے اندر غور کریں اور جو عقل ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ جو میری عقل ہے یہ میری تمام ضروریات کا احاطہ رکھتی ہے، اس کا نالج رکھتی ہے، اور اس کے معاملے میں میری، یعنی میرے تمام سوالات کے جواب دے سکتی ہے، یا یہ عقل میرے تمام سوالات کے جواب نہیں دے سکتی؟ تو اگر کوئی تعصب نہ ہو، اگر کوئی غرض بیچ میں شامل نہ ہو، تو یہ اللہ کی عظیم نعمت آپ کے اندر کی عدالت میں کھڑی ہو کر گواہی دے گی کہ میں اکیلی تیری ساری ضروریات کا بندوبست نہیں کر سکتی، تجھے جو جو رہنمائیاں چاہیے میں وہ ساری رہنمائی تجھے کرنے سے قاصر ہوں، تجھے مجھ سے اوپر کی کچھ ہدایت چاہیے، مجھ سے اوپر کی کچھ ہدایت تجھے چاہیے. تو کہاں سے آیا ہے؟ اب تو اپنے موجود، اپنے وجود کو سمجھ رہا ہے. یہ زندگی، ولادت اور تیری موت کے درمیان کا عرصہ جسے تو ابھی درک کر رہا ہے، اس سے پیچھے کیا تھا؟ تیرا دماغ بلینک ہے. اگر صرف آپ عقل کو لیں، دین کو نکال دیں بیچ سے، نبوت کو نکال دیں بیچ سے، جب تو مر جائے گا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. لہذا بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، بس مر گیا تو بندہ ختم. چونکہ اس سائٹ سے آ کر ہمیں کسی نے خبر نہیں دی کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ ٹھیک حالات ہیں کچھ برے حالات ہیں، کسی نے خبر نہیں دی. تو نبوت یعنی غیبی ہدایت، یعنی الہی ہدایت کی ضرورت کی گواہی اگر آپ انصاف سے اپنے اندر سے پوچھو گے، تو آپ کے اندر سے یہ عقل آپ سے کہے گی تجھے میرے علاوہ بھی رہنما چاہیے. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اسے سمجھیے گا. احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ انسان پر اللہ کی طرف سے دو حجتیں، دو چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان پر حجت ہیں. ایک نبی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور دوسرے عقل. دو حجتیں ہیں, نبی, البتہ امامت. اب جب میں نبی کا نام لوں تو یوں سمجھیے کہ امامت وراثت ہے نبوت کی, اس کے اندر شامل ہے. البتہ امام نبی نہیں ہے, رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. بعض باتوں سے صحیح مطلب کی جگہ لوگ غلط مطلب نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اور عجیب و غریب اس کے لازمے نکال کر اور تومتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمارے 12 ائمہ, ان میں سے کسی کے بارے میں کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی نبی ہے. نبوت ہر معنی میں تمام ہو چکی رسول اللہ پر, اور اس کے بعد جو بھی کسی طرح سے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے اور ملعون ہے ہماری نظروں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عرض کیا دو حجتیں بتائی گئی, ایک نبی اور ایک عقل, ان کا آپس میں لنک کیا ہے غور فرمائیے گا. پورا قرآن مختلف جگہوں پر اس بات کو سمجھاتا ہے, یہ بات پورے قرآن میں بکھری ہوئی ملے گی آپ کو, جو آپ کو خلاصہ عرض کرنے جا رہا ہوں. قرآن کی بہت ساری باتوں کا, بہت ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو میری طرف سے ہدایت آ رہی ہے نبی کے ذریعے تم تک, کون اسے قبول کرے گا اور کون اسے قبول نہیں کرے گا. اس سے امپورٹنٹ کوئی بات نہیں. یہ جو بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یہدی من یشاء ویضل من یشاء, جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, یا یہ جو آیت سورۃ البقرہ کی میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر 213, جس میں اللہ فرما رہا ہے اس کے اینڈ میں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اللہ کا جی آیا آدھے گروپ کو ہدایت کر دو, ادھر اللہ کا موڈ نہیں بنا گا ان کو گمراہ کر دو سب کو, ایسا نہیں ہے ہرگز. بلکہ قرآن مجید کی آیات نے بڑا کھول کر اس مطلب کو بیان کیا ہے. نبی کا, نبی جو بات کرتا ہے اس کا کیا لنک ہے میری اور آپ کی عقل کے ساتھ؟ قرآن مجید کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. بہت سارے بہت سارے بہت زیادہ سوالات کا جواب آپ کو ان دو آیات میں ملے گا اگر آپ توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جتنی بھی انبیاء کے ساتھ مشکلات آئی ہیں, جن لوگوں نے انبیاء کے لیے مشکلات کھڑی کی, جن لوگوں نے ائمہ کے لیے مشکلات کھڑی کی, جن لوگوں نے امام حسین کے لیے مشکلات کھڑی کی, سب کے سب اسی ایک فارمولے کے تحت آتے ہیں. بات سمجھیے گا, یہ سورہ یونس کی دو آیات ہیں, سورہ یونس آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100, اور یہی فارمولا آج مجھ پر اور آپ پر اپلائی ہوتا ہے, اور قیامت تک یہی فارمولا سب انسانوں پر اپلائی ہوگا. یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں توجہ فرمائیں, سورہ یونس آیت نمبر 99 ولو شاء ربک, اے رسول, رسول اللہ سے خطاب, اور اگر آپ کا رب چاہتا, یہ شاء قرآن میں جو آتا ہے جو ہم بھی کہتے ہیں ان شاء اللہ ما شاء اللہ, یہ شاء, اور اس کی دوسری شکل ہے یشاء الا ان یشاء اللہ, الا ان یشاء اللہ, یہ شاء اور یشاء یہ اللہ کی مشیت کو بیان کرتا, خدا کے ارادے کو بیان کرتا. مشیت خدا دو طرح کی ہوتی, ایک مشیت ہے کن فیکون والی, کہ اس کی مرضی کے بغیر جب وہ فیصلہ کر دے, یہ کن والا فیصلہ جب کر دے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کر سکے. وہاں اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, تیرے اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. اور دوسری مشیت کی قسم کون سی ہے؟ کہ جو اللہ چاہتا ہے لیکن اختیار بندوں کو دے دیا، تمہاری مرضی تو کرو، تمہاری مرضی تو نہ کرو. ہاں یہ تمہاری مرضی ہے کرو، میں چاہتا ہوں حرام نہ کھاؤ، میں چاہتا ہوں نہ کھاؤ، میں چاہتا ہوں حلال کھاؤ، لیکن چھوڑ تمہاری مرضی پہ دیا ہے، حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ تمہاری مرضی پر. یہ مشیت کی دوسری قسم ہے، یہ کن فیکون والی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک طرف اللہ کی چاہت ہے لیکن وہ جڑی ہوئی ہے دوسری طرف انسان کے اختیار سے، اور یہ جو انسان کا اختیار ہے اسی کی بنا پر آپ کو سزا بھی ملے گی، آپ کو جزا بھی ملے گی. وہ اللہ کے فیصلے جن میں آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو فلان گھر میں کیوں پیدا ہوا، تو بریلوی کیوں پیدا ہوا، تو شیعہ کیوں پیدا ہوا، تو یہودی، یہ کوئی سوال نہیں کرے گا. تیرا رنگ کالا کیوں تھا، تیرا رنگ گورا کیوں تھا، تو لاہور کیوں نہیں پیدا ہوا، کراچی کیوں پیدا ہو گیا، کوئی نہیں پوچھے گا. تو غیر سید کیوں پیدا ہوا، سید کیوں نہیں پیدا ہوا، سندھی کیوں تھا تو، پنجابی کیوں نہیں تھا، یہ ان تقسیمات کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے. ہاں جس نے ان تقسیمات کی بنا پر اپنے آپ کو کہا میرا خون بڑا رویل ہے اور میری زبان بڑی رویل ہے اور میرا جو زمین ہے وہ بڑی اونچی ہے اور باقی گھٹیاں ہیں، وہ پکڑا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن. اس لیے کہ قرآن کا صرف ایک فارمولہ ہے سورہ حجرات میں کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے خلق کیا ہے اور قومیں اور قبیلے اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو. معیار برتری کا نہ بنانا ان چیزوں کو کہ میرا خاندان یہ، میرا قبیلہ یہ، فلان یہ. اللہ کے ہاں احترام اس کا زیادہ ہوگا جس کا تقوی اور نیکی اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی. ایک معیار ختم. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو یقیناً جو کوئی اس زمین پر ہے، کلہم تاکید، جمیعاً ڈبل تاکید، سارے کے سارے ایمان لے آتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے فرما رہا ہے؟ رسول اللہ سے. کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ تڑپتے تھے لوگوں کی بے رخی دیکھ کر، دین سے جو وہ دعوت دے رہے تھے اس دعوت سے بے رخی لوگوں کی دیکھ کر رسول اللہ تڑپتے تھے کہ یہ کیوں نہیں اتنی اچھی بات، اپنی نجات کی بات مان رہے، اپنی غلط خواہشات میں اور غلط افکار اور نظریات میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو میں بتا رہا ہوں وہ مجھ سے نہیں سننا چاہتے اور اپنی ناجائز خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور میری بات سے بیزار. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ یہاں پر جو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، یہ اگر آپ غور فرمائیں تو کن فیکون والی مشیت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر تیرے رب نے یہ ارادہ کیا ہوتا کہ جو کوئی، جتنے انسان ہیں روئے زمین پر، سب ایمان لے آئیں، تو وہ کہتا کن فیکون. سورہ یاسین کا کہتی ہے انما امره اذا اراد شيئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کیا کہتا ہے؟ یقول له کن فیکون، کہتا ہے ہو جا. اور یہ بھی ہو جا کے لفظ بھی اللہ کوئی کن بیٹھ کے بول رہا نہیں ہے، نہ اللہ کی ہماری طرح کی زبان ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کے ساؤنڈز کا مسئلہ ہے. اللہ کے ارادے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے عام انسانوں کو، مشرکین مکہ کو، مکہ کے عرب جاہل بدوؤں تک، تاکہ آسانی سے سمجھ لیں، اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو اللہ رسول پاک سے فرما رہا ہے کہ اگر، یہ یاد رکھیے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں میں آپ ہم میں سے ہر ایک پر اپلائی کرتی ہے، ہر اس جگہ پر جہاں ہم دو رائے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہوتا ہے اور ایک ہماری خواہش نفس کا راستہ ہوتا ہے، ہر اس جگہ پر ہم گمراہ کیوں ہوتے ہیں، یہ آیات آپ کو بتائیں. بس کیا فرمایا، اے رسول اگر آپ کا رب چاہتا تو اس روئے زمین پر جو کوئی ہے وہ ایمان لے آتا، کلہم جمیعاً، لیکن آپ کے رب نے ایسا چاہا ہے یا نہیں چاہا؟ نہیں چاہا، بلکہ عقل دی ہے اور کیا دی ہے، اختیار دیا. لنک بتا رہا ہوں آپ کو، نبی کی خبر، نبی کی بات اور عقل کے درمیان کیا لنک. اگر عقل خالص ہو، اف انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے رسول تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ آپ زبردستی انہیں مومن بنائیں گے؟ آپ کے رب کا یہ ارادہ ہی نہیں. یہ رسول اللہ کو جو اس تڑپ کی وجہ سے، جو رسول اللہ کو بے چینی اور پھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشقت سے رسول اللہ کو نکالنا چاہتا، اس بوجھ سے کم کرنا چاہتا، کہ آپ چاہتے ہیں، آپ کی تڑپ ہے، ایک بھی یہ سب کے سب ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو آپ کے رب نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے کہ رب نے کیا چاہا. افأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن بن جائے؟ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 100 سورہ یونس کی. اب یہاں فارمولا دیا جا رہا ہے، خدا کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں اور انشاءاللہ آپ سمجھ پائیں، مشکل نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. یا وما کان لنفس، اور کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے، کسی نفس کے بس میں نہیں ہے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، کوئی ایمان نہیں لا سکتا، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے. اب یہ سمجھنے والی بات، اس کے اس آیت کے ظاہر سے کیا سمجھ آتا ہے، بغیر سوچے اگر ہم کریں تو سب اللہ کے اختیار میں، یعنی میرا کوئی عمل دخل نہیں. لیکن اس آیت کا دوسرا حصہ جب اس پہلے حصے کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے اور تھوڑا سا غور کریں گے، تو بالکل جیسے سورج چمکتا ہے، حقیقی مفہوم کھل کر آپ کے سامنے آ جائے. ترجمہ سنیے، فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو. اب اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا اذن کس کے لیے ہوتا ہے اور کس کے لیے نہیں ہوتا. جن کے لیے نہیں ہوتا اذن ایمان، ایمان لانے کا اذن جن کو نہیں ملتا، وہ اصل میں خرابی ان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، نہ کہ اللہ زبردستی کسی کو محروم کرتا ہے. اور وہ خرابی کیا ہوتی ہے، توجہ سے سنیے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ رجس قرار دے دیتا ہے ان کے حصے میں. رجس کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، شیعہ تو سمجھتے ہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ قرار دے دیتا ہے رجس، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے حصے میں، ان لوگوں پر اللہ رجس قرار دے دیتا ہے. کون لوگ؟ الذین لا یعقلون، وہ لوگ کہ جو نبی کی دعوت سن کر عقل کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ عقل کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو غلبہ دے دیتے. سمپل، تمام ہدایتوں اور گمراہیوں کی جڑ توفیقات ملنے اور توفیقات نہ ملنے کی جڑ، یہ دو آیتیں بتا دیتی، کلیئر کر دیتی. کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. کیا مطلب؟ اے رسول آپ کے رب نے ایک قانون بنا دیا ہے، ایک میرٹ بنا دی ہے کہ میں اس ایمان کی وادی میں اسے قبول کروں گا، میں مومن اس شخص کو مومن کا میڈل عطا کروں گا جو میرے مقرر کردہ راستے سے اپنے اختیار سے آئے گا. اگر وہ نہیں آنا چاہتا، اس کو سابقہ خواہشات پیاری ہیں، اس کو اپنی مرضیاں پیاری ہیں، اس کو اپنی پارٹی پیاری ہے، اس کو اپنی رشتہ داری، ہر وہ چیز کہ جو عقل کے آڑے آ کے عقل کو صحیح ڈیسیجن دینے سے روک لیتی ہے، چاہے دوستی ہو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے کوئی ایفیلیشن ہو، چاہے کوئی پارٹی ہو، کچھ بھی ہو، چاہے کوئی مسلک ہو، چاہے کوئی دین ہو، چاہے بے دینی ہو، ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی عقل کو کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، اس کو میں پرائیورٹی دوں گا، اس کا میں نے لحاظ رکھنا ہے. اللہ نے فرمایا اس شخص کے لیے وادی ایمان میں آنے کا راستہ میں نے بند کر دیا ہے، اس کو ایمان نہیں دوں گا، اس کے حصے میں رجس آئے گا کیونکہ اس نے عقل استعمال نہیں کی. اور عقل اللہ نے دی ہوئی ہے سب. یہ اللہ کے جملے، کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، نہ کسی شاعر کی شاعری ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا. اور اللہ کا اذن کس کو نہیں ہے؟ جب یہ پتہ چل جائے گا کس کو نہیں ہے، تو یہ بھی خود بخود پتہ چل جائے گا کس کو اللہ کا اذن ہے. اللہ کا اذن کس کو نہیں ہے؟ جو عقل استعمال نہیں کرتا. یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں بھی ایک اشارہ کرتا چلوں کہ جو بظاہر دین بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں؟ سوچنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے؟ ہم جملے بڑے پیارے خوبصورت بولتے ہیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم سمجھ سکیں امام حسین کیوں کربلا گئے؟ یا تم بہت بڑے جاہل ہو، یہ چھوٹا جرم ہے جہالت، اور اگر جاہل نہیں ہو تو تم بہت بڑے مجرم ہو محمد و آل محمد کے، کہ جو لوگوں کو بے عقل بنا کر امام حسین سے جوڑنا چاہتے ہو، بے عقل بنا کر، جبکہ امام حسین کو بے عقل نہیں چاہیے، عقل مند چاہیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑے نہیں چاہیے، بکریاں نہیں چاہیے کہ جدھر ایک چل پڑے پچھلی پوچھتی نہیں ہے کہ کیوں ادھر جا رہے ہیں، سارے ادھر چلنا شروع ہو جائے. امام حسین کو یہ نہیں چاہیے. امام حسین کو چاہیے جو سوال کرے کہ یہ بات کہاں سے کی گئی، یہ جو بات کی جا رہی ہے دین کے نام پہ کہاں سے کی گئی. وہ سوال کرے کیوں امام حسین کیوں کربلا گئے تھے. آپ سے کوئی دوسرا شخص، وہ آپ کو دیکھتا ہے ماتم کرتے ہوئے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ زیارت امام حسین کے اتنے شوقین ہیں، مجلس امام حسین کے شوقین ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ تم کس کی یاد بنا رہے ہو؟ توجہ سے سنیے گا. آپ کہتے ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کیوں، انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ آپ کہو کہ وہ انہوں نے کربلا میں ایک بہت بڑی قربانی دی تھی. آپ کہے اچھا، قربانی تو کسی بڑے مقصد کے لیے دی جاتی ہے، تو انہوں نے کس لیے قربانی دی؟ آپ کہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا قربانی کس لیے دی تھی، بس ہم نے پیٹنا ہے. اس جواب کے ساتھ آپ اس کو جذب کرو گے، ایک سوچنے سمجھنے والے بندے کو، جو اولاد والے یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ حتماً پیش آیا ہوگا، بار بار چونکہ لوگ ہمیں فون بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں. ہمارا بچہ جو تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، ہماری بچی جو تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، وہ اس عقیدے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس عقیدے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور والدین کے پاس جواب نہیں ہے ڈانٹنے کے علاوہ، یہ کیسے بے دینوں والے سوال کر رہے ہیں، یہ کیسے فلان والے سوال کر رہے ہیں، القابات سے نوازنے اور ڈانٹنے کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے، چونکہ خود نہیں سنجیدگی سے سیکھا تھا. میں یہاں پر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد رکھیے, وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, جو عقل استعمال نہیں کرتے اللہ ان کے حصے میں رجس قرار دے دیتا ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک شخص پیدا ہوا شیعہ کے گھر, اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ جی تھوڑا بولیے, اللہ کی مرضی سے, ٹھیک ہے نا. یہاں کوئی بیٹھا جو کہے میں خود چوائس کر کے آیا ہوں, افسانے سٹوریوں شعروں کی بات نہیں کر رہا اس میں, ٹھیک ہے نا. آپ اگر اندر پوچھیں گے, آپ کو کوئی اختیار نہیں تھا آپ نے کس کے گھر پیدا ہونا, آپ کے اندر سے گواہی ملے گی صاف شفاف. جو پیدا ہوا ہے مثلا کسی دوسرے مسلک کے گھرانے میں, وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے, اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا. اب سنیں, اگر ان دونوں مختلف مسالک میں پیدا ہونے والا یہ والا سمجھتا ہے وہ جہنمی, ٹھیک ہے, اور وہ سمجھتا ہے یہ جہنمی, ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں, لیکن ان دونوں نے جو اپنا اپنا دین اور مسلک سمجھا ہے, ان دونوں کی روش کیا ہے؟ عقل کے بغیر, کسی کمپیریزن کے بغیر, کسی فکر کے, کسی سوچ کے بغیر ہے. اس نے دیکھا میرے گھر میں یہ ماحول ہے, یہ اس میں ڈھل گیا. اس نے دیکھا میرے گھر میں وہ ماحول ہے, وہ اس میں ڈھل گیا, ٹھیک ہے. یہ جناب 13 رجب منا رہا ہے, وہ 11ویں شریف منا رہا ہے, فلان کر رہا ہے, یہ 12 ربیع الاول, وہ 17 ربیع الاول. دونوں, اور یہ بات سب سے بہتر اللہ جانتا ہے کہ کس نے کتنا سوچا ہے اور کس نے اندھا دھن فالو کیا. علیم بذات الصدور, جس نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قرآن میں رسول اللہ سے کہا گیا, قل اللہم, اے رسول کہہ دیجئے, اے اللہ, قل اللہم فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کو بنانے والے, عالم الغیب والشہادہ, غیب اور ظاہر کو جاننے والے, انت تحکم بین عبادک, تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان, فی ما کانوا فیہ یختلفون, ان چیزوں میں جن میں یہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے, تو نے فیصلے کرنے. وہ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا, اس نے ظاہر پہ گواہی نہیں دینی, بلکہ دلوں کے حال جانتا ہے, اندر کیا سوچیں چل رہی ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انسان کا نفس اسے کیسے دھوکہ دیتا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, مجھے پتہ نہیں چلا, معذرت چاہتا ہوں. اس بات کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو. اس جس نے فیصلہ کرنا ہے, بس اس سوال پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ وہ قیامت کے دن کس بنا پر ان دونوں میں سے, جو دونوں کی ایک جیسی روش رہی, صرف فرق یہ تھا یہ ادھر پیدا ہوا وہ ادھر پیدا ہوا, اس نے اس ماحول کو اندھا فالو کیا, اس نے اس ماحول کو اندھا فالو کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کس کرائیٹیریا, کس عدل, کس انصاف کی بنا پر ان میں سے ایک سے کہے کہ تو جا جنت میں اور دوسروں سے کہے تو جا جہنم میں, جبکہ دونوں میں صرف ایک فرق تھا کہ پیدائش ان کی مختلف جگہوں پر ہوئی تھی, باقی روش ساری کی ساری ایک جیسی تھی. دین اسلام کو, دین اسلام کے نمائندوں کو, مولا علی کو جنگ صفین میں سب سے زیادہ جو خیانت کا سامنا کرنا پڑا اور جو نقصان اٹھانا پڑا وہ ان دشمنوں سے نہیں تھا جو مخالف بن کر آئے تھے, سب سے زیادہ تکلیف انہوں نے دی کہ جو اپنی فوج میں شامل تھے لیکن بے عقل تھے, اور انہی کے حصے میں رجس آیا, خوارج کے حصے میں رجس آیا کہ لا یعقلون تھے, عقل استعمال نہیں کرتے. اگر عقل صحیح استعمال کی جائے باقی چیزوں کو نکال کر, تو اس کو روایات اہل بیت میں رسول کہا گیا ہے, رسول باطنی, اور اللہ تعالیٰ نے گویا روایات اہل بیت میں ہمیں یہ بتایا کہ رسول ظاہری آئے گا اگر تیرے پاس, اس رسول باطنی کو اگر تو کھل کر بولنے دے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق نہ لے کر جائے, تو یہ تیرے اندر کا میرا بٹھایا ہوا رسول میرے ظاہری رسول کی تائید کے علاوہ اور اس کی حقانیت کی گواہی کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں دے گا. عرض کیا کہ نبوت کی وراثت امامت کے پاس ہے. آج پہلی محرم کی تھی, اور کربلا کے پہلے شہید کا ذکر آج کی رسم ہے, جناب مسلم ابن عقیل, امام حسین مکہ میں ہیں, خطوط آ رہے ہیں کوفہ سے, آنے میں جلدی کیجئے, کھیتیاں پک کر تیار ہیں, بس آپ نے آ کر باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھالنی ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم یزید کی بیعت کو اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک چکے ہیں، ہم اسے اپنا حکمران اپنا خلیفہ نہیں مانتے۔ اب انتہائی حساس ماحول ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک خط لکھتے ہیں اور اس خط میں کوفے والوں کو لکھتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی اور اپنے چچا کے بیٹے اور اپنے قابل اعتماد مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ حسین کا بھائی کہنا کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ بعض روایات کے مطابق آخری وقت میں حضرت عباس نے خواہش کی تھی امام حسین سے کہ مجھے اپنا بھائی کہہ کر بلائے، میں سننا چاہتا ہوں، عباس بھائی کا لفظ سننا چاہتا ہوں، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ مسلم ابن عقیل کوفہ میں آتے ہیں، زیادہ میں طول نہیں دے سکتا، وقت گزر چکا۔ روایات کے مطابق 18,000 یا بعض کے مطابق 25,000 کوفی بیعت کرتے ہیں مسلم ابن عقیل کی، اور کوفے والوں کا یہ جذبہ دیکھ کر جناب مسلم امام حسین کو خط لکھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ آپ آ جائیے کوفہ میں، کوفہ آپ کے استقبال کے لیے آمادہ ہے۔ اور عزاداروں، یہ وہ بات تھی جس پر آخری وقت میں جناب مسلم رو رہے تھے، اور کسی نے پوچھا مسلم موت سے ڈر گئے ہو اس لیے رو رہے ہو، تو مسلم کہنے لگے نہیں، میں موت سے نہیں ڈرا، لیکن میں اپنے مولا حسین کو دعوت دے چکا ہوں، تمہاری وفاداریوں کو دیکھ کر میں نے دعوت دے دی تھی کہ مولا حسین زہرا کے لال آ جائیے، اب حسین اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کر ادھر آتے ہوں گے، کوفہ کی طرف آتے ہوں گے، اب کوئی جا کر میرے مولا کو بتا دے کہ مولا حسین اب کوفہ وہ کوفہ نہیں رہا۔ ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا، اس نے وفاداریاں خریدی، لوگوں کو ڈرایا، اور پھر وہ وقت آیا کہ کوفہ کی وہ مسجد جس میں سفیر حسین جب جماعت کراتے تھے تو ہزاروں لوگ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، آخری نماز اس طرح پڑھائی کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف 30 افراد تھے، اور جب مسجد سے نکلے تو وہ بھی 10 رہ گئے، اور جب باب کندہ جو ایک دروازہ ہے اس سے جب باہر آئے، اب جو مسلم نے دائیں بائیں دیکھا تو مسلم تنہا تھے کوفے کی گلیوں میں اکیلے۔ آپ سنتے ہیں، اس مومنہ کے دروازے پر گئے، نہیں جانتے تھے کس کا گھر ہے، سر جھکا کر بیٹھ گئے، خدا جانے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، کیسے کوفہ سے نکلوں، کیسے حسین کو خبر پہنچاؤں۔ وہ مومنہ آتی ہے، رات دیر ہو چکی، کہتی ہے اے شریف زادے، تو شکل سے شریف زادہ لگتا ہے، زیب نہیں دیتا کہ آپ جیسے لوگ، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے مکان پر، میرے دروازے پر اس طرح بیٹھے۔ جناب مسلم نے پانی کا تقاضا کیا، وہ مومنہ پانی لے کر آئی۔ مختصر کروں، جب تعارف ہوا مومنہ سے، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کہا اندر آ جائیے آپ سفیر حسین، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی، خائن بیٹے نے اس عورت کے اطلاع دے دی ابن زیاد کو، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، وہ مومنہ دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی، لیکن اس غیرت مند ہاشمی سے برداشت نہ ہوا، پہلے کہا میں مجھے رات کو کچھ دیر نیند آئی تھی، میں نے اپنے چچا علی کو دیکھا، فرما رہے تھے مسلم اجل علینا، بس اب جلدی کیجئے ہمارے پاس آنے میں، میں سمجھ گیا آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ برداشت نہ کیا کہ کسی مومنہ عورت کی حد کے حرمت ہو، سپاہی اندر داخل ہو، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر مسلم جہاد کے لیے باہر نکلے۔ آپ پر سلام ہو اے مسلم، آپ سے ایک مومنہ کی حد کے حرمت برداشت نہ ہوئی، اپنی جان قربان کرنے کے لیے باہر نکل گئے، یہ گوارا نہ کیا کہ وہ سپاہی اس مومنہ کے گھر میں آئے، لیکن کربلا میں، شام غریبہ میں آپ نہیں ہوگے جب خیموں پر حملہ کیا جائے گا۔ مسلم گرفتار ہوئے، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، اب لے کر چلے قصر الامارہ کی طرف، وہاں پر پہنچے، سب نے ابن زیاد کو سلام کیا، جناب مسلم نے سلام نہ کیا، کسی لعین نے کہا گستاخ تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا، مسلم نے فرمایا خاموش، اس روئے زمین پر میرا ایک امام ہے اور وہ زہرا کا لال حسین ہے، اس کے علاوہ کسی لعین کو اپنا امام نہیں سمجھتا۔ اس نے توہین کی، کہا سلام کر یا نہ کر تجھے قتل کر دیا جائے گا، کہا گیا جو وصیت کرنا چاہتے ہو وصیت کر لو، اور بھی وصیتیں کی، لیکن مختصر عرض کروں، فرمایا وصیت جس کو کر رہے تھے، اگر ہو سکے تو کسی طرح میرے مولا حسین کو بتا دو کہ حسین کوفہ نہ آئیے، کوفہ والوں نے اپنی وفائیں بیچ دی ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا، دار العمارہ کی، قصر العمارہ کی چھت پر لے گئے، حسین کا نمازی سفیر کہتا ہے اگر اجازت دو تو شہادت سے پہلے دو رکعت نماز ادا کر لوں۔ دو رکعت نماز ادا کی اور پھر ایک عجیب کام کیا، وہیں سے رخ کیا مکہ کی طرف اور فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، شاید کہہ رہے ہوں کہ اے ہوا میرے اس سلام کو، میری خبر کو میرے مولا تک پہنچا دے۔ لعین نے گردن پر وار کیا، جناب مسلم کا سر کٹا، مجھے نہیں معلوم پہلے زمین پر پیشانی لگی یا پہلے رخسار زمین پر لگے، لیکن یہ ملتا ہے پہلے سر زمین پر گرایا گیا پھر دھڑ زمین پر گرایا گیا۔ عزاداروں تمام کروں آخری جملہ، جس نے خبر دی مولا حسین کو مسلم کی شہادت کی، بے چین ہو گئے تھے حسین، اس سے سوال کیا مجھے کوفہ کی خبر دو، مجھے مسلم کی خبر دو، اس نے جواب دیا مولا بس میں اتنا کہتا ہوں آپ کوفہ نہ جائیے، میں جب کوفہ سے آ رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم کی لاش کی ٹانگ میں رسی تھی اور لوگ کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، اور میں نے کوفہ کے دروازے پر دیکھا آپ کے سفیر کا سر آویزہ تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔